الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ترتیب وار قرآن کی آیتیں ان کا ترجمہ تفسیر وغیرہ ہم سن رہے ہیں اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم اپنے درس کو سورہ انعام آیت نمبر 141 سے شروع کریں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے یعنی تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں اور زیتون اور انار کو پیدا کیا یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ناظرین اکرام اللہ پاک نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جیسے خربوزہ تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنے والے ہیں جیسے کہ آم امرود اور مالٹا وغیرہ کے باغات اسی طرح کھجور اور کھیتی انار اور زیتون کو اس نے پیدا فرمایا اور ان سب چیزوں میں اللہ پاک کی عجیب قدرت ہے کہ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے بہت مشابہت ہوتی ہے مزید پھر اس آیت میں فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ کٹائی کے دن اس کا حق دو یہاں فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے اس میں سب سے اول تو عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ داخل ہے اور اس کے علاوہ مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دے دینا بھی پیداوار کے حقوق میں آتا ہے اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں کیونکہ اللہ پاک نے اس آیت میں کسی قید کے بغیر فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ کٹائی کے دن اس فصل کا حق ادا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زمین بارش نہر اور چشموں سے سیراب ہو اس میں عشر ہے اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے مزید پھر اس آیت میں فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا اور فضول خرچی نہ کرو تو مفسرین نے فضول خرچی کے مختلف محمل بیان فرمائے ہیں فضول خرچی کسے کہتے ہیں مفسر سدی کا قول ہے کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور فقیر بن گیا تو یہ خرچے بھیجا ہے اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا یہ بھی بھیجا ہے اور یہ بھی اسراف ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا ہی قول ہے حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو وہ اسراف ہی ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسراف کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ پاک کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے اور ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور راہ خدا میں خرچ کر دیا تو بھی اسراف نہ ہوگا اور ایک درہم راہ معصیت میں خرچ کیا تو یہ اسراف ہے مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے، اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ناظرین کرام، چوپائے یعنی جو چار پاؤں والے جانور ہوتے ہیں انہیں چوپائے کہتے ہیں. یہ بھی پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں جو بوجھ لادنے وغیرہ کے کام آتے ہیں، جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے وغیرہ، اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں جیسے بکری، جو اس قابل نہیں کہ ان پر بوجھ وغیرہ لادا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنہیں ہم نے حلال کیا انہیں کھاؤ، اور دور جاہلیت کی طرح اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ثمانیت ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ نے آٹھ نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ. ناظرین اکرام، اس آیت میں جانوروں کے آٹھ جوڑے بیان کیے گئے، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ہر ایک کا نر اور مادہ. تو جانور تو خیر اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے زیادہ تر یہی جانور ہوتے تھے، اور حلال و حرام کہ جو انہوں نے قاعدے بنائے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے بارے میں تھے، اس لیے بطور خاص انہی جوڑوں کا بیان اس آیت میں کیا گیا. اور فرمایا گیا کہ ان جانوروں کے صرف کیا نر حرام ہے یا صرف مادہ حرام ہے یا نر و مادہ دونوں. اللہ پاک نے نہ تو بھیڑ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کی مادائیں حرام کی، اور نہ ان کی کوئی اولاد کو حرام کیا. تمہارا یہ کام کہ کبھی نر حرام ٹھہرا دی، کبھی مادہ کو تم حرام کہہ دیتے ہو، کبھی ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو حرام بنا دیتے ہو، یہ سب تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اپنی اختراع ہے، اور کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تو یہ اپنی تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. حرام وہ ہے جس کو اللہ پاک حرام کرے. تو اللہ نے جب حرام نہیں کیا تو تم کیوں حرام کرتے ہو؟ مزید پھر فرمایا کہ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ نا. یعنی ان جانوروں کو حرام مانتے ہو تو اس کی کیا دلیل ہے، کہاں سے ہے یہ؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حلال ہونے کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے، بلکہ حرام کا دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینا پڑے گی. آج کل بعض لوگ ہر چیز کے حلال ہونے پر دلیل مانگتے ہیں اور اس چیز کے حرام ہونے کی خود دلیل نہیں دیتے. تو یہ اصول قرآن پاک کے سری خلاف ہے. خود غور کر لیں، اللہ پاک نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانگی ہے یا حلال سمجھنے والوں سے؟ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس آیت میں بھی اس کی وضاحت کی گئی. مزید آگے اسی عنوان پر اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، کیا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں دور جاہلیت کے ان لوگوں کا رد ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر پچھلی آیت میں بھی آیا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ جب اسلام میں مختلف چیزوں کے احکام بیان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر جھگڑا کیا، اور ان لوگوں کا جو نمائندہ تھا مالک بن عوف، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بغیر کسی اصل کے چوپایوں کی چند قسموں کو حرام کیا ہوا ہے، جبکہ اللہ پاک نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کر دیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ مالک بن عوف یہ سن کر حیران رہ گیا اور کچھ بول نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں بولتے، بولو۔ کہنے لگا آپ فرمائیے، آپ بولیے، میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی دلیل کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے بہت بڑے خطیب مالک بن عوف کو ساکت اور جامد کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو پھر لازم ہوتا کہ سارے کے سارے نر حرام ہو، اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سبھی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ کبھی نر ہوتا ہے، کبھی مادہ، کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو کبھی حلال اور بعض کو کبھی حرام کر دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس حرام ہونے کے دعوے کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ پاک نے مزید پھر آگے اس آیت میں فرمایا، کیا تم موجود تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات بیان کی تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی براہ راست بیان فرمایا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ان جانوروں کی کوئی حرمت نہیں آئی تھی، تو اب ان جانوروں کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ لہٰذا جب یہ بات نہیں ہے تو حرام ہونے کے ان احکام کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا جھوٹ، باطل اور سیدھا سیدھا بہتان ہے، اور اللہ پاک پر جو بہتان باندھے وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ اپنے ظلم پر قائم رہے۔ اگلی آیت میں مزید اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ تم فرماؤ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ مردار ہو، یا رگوں میں بہنے والا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں فرمایا، تم فرما دو اے محبوب، میں نہیں پاتا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام کر لیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان چار کے۔ تو میں اپنی وحی میں تو کچھ نہیں پاتا جو تم اپنی طرف سے گڑ کے لا رہے ہو، اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ مردار، رگوں میں بہنے والا خون، سور کا گوشت، اور نافرمانی کا جانور۔ نافرمانی کے جانور کی پھر وضاحت کی گئی کہ وہ جس کے ذبح کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، ذبح کے وقت۔ لہذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا اپنی مرضی سے، فرمایا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے باطل ہیں، ان کی حرمت اللہ کے پاس سے نہیں آئی ہے۔ پھر مزید ایک چیز کی وضاحت بھی ہو گئی کہ فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، حالت اضطرار میں آ جائے، جو حرام چیزیں ہیں ان میں سے بھی اسے کھانے کی اگر ضرورت پیش آ جائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ہی ضرورت سے بڑھنے والا ہو، یعنی جتنے میں اس کی جان بچ جاتی ہے اور اتنا ہی کھاتا ہے کوئی حرام چیز، تو اتنے کھانے کی تو اجازت ہے، اب نہ اس میں خواہش کا دخل ہو کہ مزے لے کے کھائے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے اور اس پر کوئی اس کی گرفت نہیں فرمائے گا۔ مجموعی طور پر اس آیت میں چند احکام بیان کیے گئے۔ حرمت شریعت کی طرف سے ثابت ہوتی ہے، نہ کہ اپنی خواہش سے۔ مزید یہ کہ جمع ہوا خون یعنی تلی کلیجی یہ حلال ہے، کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں، لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے تو وہ بھی حرام ہے کہ وہ تھا بہتا ہوا ہی اگرچہ اب جم گیا۔ اسی طرح ہر نجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام نجس نہیں، یہ بھی اہم ترین مسئلہ ہے۔ اسی طرح سور کی ہر چیز، کھال بال سب چیزیں حرام ہیں، وہ سب کا سب ناپاک ہے، نجس العین ہے۔ اسی طرح سور کی کوئی چیز ذبح کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہوتی۔ جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی یہ کہہ دیا کہ کسی کا بکرا ہے، کسی کا دمبا ہے، کسی کا جانور ہے، تو زندگی میں کسی کی طرف اس کی نسبت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذبح کے وقت کا اعتبار ہے۔ اوہلا یہ نکلا احلال سے، احلال بمانا کسی پر جو چیخ ہوتی ہے، جو زور سے پکارا جاتا ہے، اسے احلال کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہے اوہلا۔ ذبح کے وقت جو نام لیا گیا، اور ہم لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس وقت اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی غیر اللہ کا، اللہ کے سوا کسی کا نام لے، تو اب وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح باطل خداؤں کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ کفر ہے، اور اسے بھی فسق کہا گیا، یہ فسق اعتقادی ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی طرح مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہیں، اور مجبوری سے مراد جان جانے یا کوئی عضو وغیرہ جانے کا ظن غالب ہو، تو پھر ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدھ لقمہ وغیرہ کھا بھی لیا تو اس پر بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتڑیوں سے لگی ہو، یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ ناظرین کرام، یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کر دیے گئے، اور ان کے بارے میں بیان کیا گیا وہ چند چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے فرمایا کہ ہر ناخن والا جانور جو تھا وہ ان پر حرام کر دیا گیا، جیسے کہ ناخن والے جانور سے مراد جس کی انگلیاں بیچ سے پھٹی ہوئی ہوں، جیسے کہ کتا ہے اور درندے، یا نہ پھٹی ہوں بلکہ کھر کی صورت میں ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہے، تو یہ حرام تھے یہودیوں پر۔ اسی طرح بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، اگرچہ ان کا گوشت حلال تھا، البتہ جو چربی ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو وہ ان کے لیے حلال تھی۔ یہودی چونکہ اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے تھے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں چربی حلال جانور کی یہ حلال ہے، اور اونٹ، بطخ، شتر مرغ وغیرہ بھی حلال ہے، اور صحابہ اکرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کا بھی اس پر اجماع ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بطور سزا ان پر لازم کیے گئے تھے وہ ہمارے لیے لائق عمل نہیں، اگرچہ وہ آیتوں میں مذکور بھی ہوں، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت اس پر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اور پچھلی امتوں کے سخت احکام یہ ہم پر جاری نہیں ہے۔ مزید انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔